أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، یہ سورۃ القصص کی آیات چل رہی ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب، من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے، ہم بھی یؤمنون، وہ بھی ان کے اوپر یقین اور ایمان رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی آخر الزمان ہونا، ان کا نبی ہونا، اس کا تذکرہ صرف قرآن کریم میں ہی نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں اور جتنی آسمانی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، ان تمام کتب میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا. چنانچہ توریت ہو یا انجیل ہو، ان سب میں اس کا تذکرہ تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، وہ نبی آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ قرآن آخری کتاب اللہ کی آئے گی، اس کے بعد پھر وہ قیامت تک کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان بشارتوں سے بھی ثابت ہے جن کی ان علماء نے تصدیق کی ہے جن کو توریت و انجیل میں ان بشارتوں کا علم ہے. اللہ رب العزت نے اسی کو یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ اس آیت میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی نبوت اور نزول قرآن سے پہلے ہی توریت اور انجیل کی دیوی بشارتوں کی بنیاد پر نبی کریم سے نزول قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر یقین رکھتے تھے. پھر آپ مبعوث ہوئے تو اپنے سابق یقین کی بنا پر وہ تمام لوگ ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک اپنے سابقہ نبی کے اوپر ایمان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لیا. چنانچہ اس آیت میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے، یعنی یہ جو آیات آ رہی ہیں ان آیات میں ان اہل کتاب کا ذکر، حضرت ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہوا کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے درباریوں میں سے 40 آدمی مدینہ طیبہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں مشغول تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو نجاشی، یہ نام صرف ایک بادشاہ کا نہیں ہے بلکہ عہدے کا نام تھا، یعنی جو بھی حبشہ کا بادشاہ ہوتا تھا وہ نجاشی کہلاتا تھا، جیسے جو بھی فارس کا بادشاہ ہوتا تھا کسرا کہلاتا تھا، روم کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا قیصر کہلاتا تھا، اور آج کل کے لحاظ سے دیکھ لے کہ خادم الحرمین شریفین، یہ نام کس کا ہوتا ہے؟ جو سعودی عرب کا بادشاہ ہوتا۔ تو یہ عہدے کا نام تھا نجاشی۔ نجاشی بادشاہ بہت گزرے، کیونکہ ہر زمانے کا کوئی نہ کوئی نجاشی، جو بھی حبشہ کا بادشاہ ہوگا نجاشی تھا، لیکن وہ نجاشی بادشاہ جو کہ ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی غائبانہ، وہ اور تھے۔ تو نجاشی بادشاہ حبشہ کے درباریوں میں سے 40 آدمی مدینہ طیبہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں مشغول تھے۔ یہ لوگ مدینہ گئے، پھر یہ بھی جہاد میں شامل ہو گئے، غزوہ خیبر کے اندر آ گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، مگر ان میں سے کوئی قتل نہیں ہوا۔ انہوں نے جب صحابہ کرام کی معاشی تنگی کو دیکھا کہ صحابہ کرام ہیں، سخت مالی مشکلات کا شکار ہیں، تو انہوں نے درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا کہ ہم اللہ کے فضل سے مالدار بھی ہیں، ہمارے پاس جائیدادیں بھی ہیں، ہم اپنے ملک واپس جا کر صحابہ کرام کے لیے مال فراہم کر کے لے کر آئیں گے، آپ اجازت دے دیجیے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، کیونکہ پہلے ان کا ایمان تھا اپنے سابقہ نبی کے اوپر، اور پھر بعد میں یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پتہ چلا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو یہ ان آیات کا شان نزول ہے۔ چنانچہ یہ جو روایات آتی ہے، اس روایت میں یہ بات ہے کہ جو قرآن کریم کی پہلے ہم آیت پڑھ لیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالوا آمنا به، تو وہ یوں کہتے ہیں ہم اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آئے۔ انہ الحق من ربنا، یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہیں۔ انا کنا من قبل ہی مسلمین، ہم اس سے پہلے بھی ہم تابع دار تھے۔ مسلمین سے مراد یہاں پر تابع دار ہونا مراد لیا جائے گا۔ لفظ مسلم دو معنوں میں آتا ہے، ایک تو آتا ہے فرما برداری کے معنی میں، تابع داری کے معنی میں، یہاں یہی معنی مراد ہے کہ اس سے پہلے ہم اپنے سابقہ نبی کے بھی فرما بردار تھے اور اب آپ کے بھی فرما بردار ہیں۔ اور مسلمین دوسرے معنی میں آتا ہے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی جو خصوصیت ہے کہ یہ سماکم المسلمین، کہ اس امت کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ مسلم رکھا۔ تو اس معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے معنی مسلمان ہونے کے آتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، کہ یوں کہا جائے کہ سابق نبی کے تابع دار تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ ان کے بھی تابع دار ہو گئے، ان کے تابع دار ہو کر امتی بن گئے، امتی بن کر مسلمان کہلائے۔ اس طرح کے کئی صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی تھے، پہلے وہ دوسرے مذہب پر تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر آپ نے اس ایمان کو قبول کیا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اب پہلے اپنے نبی کے اوپر ایمان لائے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے بارے میں نبی کریم اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دگنا اجر ملتا ہے، اس کا دگنا اجر ملنے کی وجہ بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ حدیث شریف میں جو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا وعدہ ازواج مطہرات سے بھی فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ بخاری شریف میں نبی ایک روایت آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک حدیث ہے کہ تین شخصوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا، دگنا اجر ملتا ہے۔ ایک اہل کتاب، جو اہل کتاب اپنے پہلے نبی پر ایمان لائے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچنے کے بعد پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو پہلے بھی وہ نبی کے تابع تھے اور اب بھی وہ نبی کے تابع ہیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو کسی کا غلام ہو وہ اپنے مولا کی بھی خدمت کرتا ہے اور اللہ کی بھی خدمت کرتا ہے، ان اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جس کی ملکیت میں کوئی کنیز یا باندی ہو، وہ اس کنیز اور باندی کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا لیکن اس نے اس کو آزاد کیا اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، اس کو بیوی بنا لیا، تو اس کو غلام نہیں رکھا بلکہ اس کو وہ تمام حقوق دیے جو اسلام نے اور شریعت نے ایک بیوی کو دیے ہیں، ان کو فرمایا کہ یہاں پر ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ اور دوہرا اجر کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دگنا کام کیا۔ دگنا کام یہ ہے کہ پہلے نبی کی بھی اطاعت کی، دوسرے نبی کی بھی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ظاہری فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی بیان فرمائی گئی ہے کہ در حقیقت اس سوال کے اللہ رب العزت نے یہ ان کو عمل اس لیے دیا، یہ عمل ان کو اس لیے ملا کہ در حقیقت انہوں نے صبر کیا۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے محنت کی، کوشش کی، پہلے نبی کی بھی اطاعت کی، اس نبی کی بھی اطاعت کی، پرانی شریعت پر بھی عمل کیا، اس شریعت کے اوپر بھی عمل کیا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ دوہرا اجر و ثواب عطا فرمایا۔ پھر آگے فرماتے اللہ رب العزت کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوہر دگنا اجر عطا فرماتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بھلائی کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں برائیوں کے بعد، کہ کسی سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، کسی سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اپنی غلطی پر ندامت کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حدیث شریف میں فرمایا کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ انسان کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، یذہبن السیئات، یہ ان انسانوں کی برائیوں کو ختم کر ڈالتی ہیں۔ تو ان کی یہ خاصیت یہ بھی تھی کہ یہ لوگ یہ کام کرتے تھے کہ اچھائیاں کرتے تھے برائیوں کے بعد، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے۔ چنانچہ یعنی یہ لوگ برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے حضرات نے یہ فرمایا کہ یعنی اطاعت کا کام کرتے ہیں، نیکیوں کا کام کرتے ہیں، برائیوں سے رکتے ہیں. چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتبع الحسنۃ السیئۃ تمحھا، کہ تم لوگ اچھائیوں کو کرو برائیوں کے بعد، تمحھا، یہ اچھائیاں انسان کے گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں. دیکھیے، گناہ وہ ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کے اوپر انسان اگر یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ بس یہ تو میں نے کر لیا، بس اب کر لیا، لیکن ان کی معافی کی فکر نہ کرے. تو معافی دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک تو اس طریقے سے معافی ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے، یا اپنی نیکیوں کو بڑھا دے، صدقہ خیرات کرے، نوافل پڑھے، ذکر زیادہ کرے، نمازیں زیادہ پڑھے، اس کو بڑھا دے. اس سے بھی انسان کی نیکیاں وہ جب بڑھتی ہیں تو وہ گناہوں کو مٹا ڈالتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی یہی کام کرتے تھے کہ نیکیاں کرتے تھے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ اتبع الحسنات السیئہ تمحھا، کہ نیکیوں کے گناہوں کے بعد تم نیکیاں زیادہ کرو، وہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گی، مٹا ڈالیں گی. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حسن سے مراد در حقیقت یہاں پر یہ ہے کہ علم اور حلم مراد ہے، یعنی بردباری مراد ہے. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ سیئہ سے مراد ہے جہالت اور حسن سے مراد ہے بردباری، ان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ یہ لوگ یہ کام کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جب کوئی جہالت کے ساتھ پیش آتا تھا، گندے طریقے کے ساتھ پیش آتا تھا، غلط طریقے کے ساتھ پیش آتا تھا، تو یہ اپنی علم سے اور اپنی حلم اور بردباری سے اس جہالت کا مقابلہ کیا کرتے تھے. یعنی ایک آدمی ہے، وہ آپ کے ساتھ گندی زبان میں بات کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ اس سے درگزر کر کے ایک طرف کو ہو جائیں، اور دوسرا طریقہ یہ کہ جس لیول پر اتر کر وہ بات کر رہا ہے آپ بھی اسی لیول پر آ کر بات شروع کر دیں. اس کی کوئی اجازت دے گا آپ کو کہ جو زبان وہ استعمال کر رہا ہے آپ بھی ایسی زبان استعمال کرنی شروع کر دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، بردباری اللہ نے جن کو عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ جہالت کا سامنا عفو درگزر سے کرتے ہیں، وہ جہالت کا سامنا حلم اور بردباری کے ساتھ کرتے ہیں. اور ان کی یہ شان بیان فرمائی، اور یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو وہ گالیاں کوئی دے رہا ہے تو نعوذ باللہ آپ بھی ان کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرتے ہو، ایسا کبھی بھی نہیں کرتے تھے. ایک عورت لا کر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اوجڑی رکھ دیتی ہے، گندگی رکھ دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ الجھ پڑے، یا کبھی ایسا نہیں فرمایا. تو اہل علم کی شان یہ بیان فرمائی، اللہ والوں کی شان یہ بیان فرمائی کہ وہ جہالت کے مقابلے میں بردباری سے کام لیتے تھے، درگزر سے کام لیتے تھے، عفو سے کام لیتے تھے. تو دونوں تشریح ہو گئی اس آیت کی کہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئہ. ایک تو تشریح ہو گئی کہ نیکیوں کے بعد، برائیوں کے بعد نیکیاں کرو تاکہ گناہ معاف ہو جائیں. اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالی اچھائیوں سے انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اور دوسری تشریح ہو گئی کہ حسنہ سے مراد ہے علم اور سیئہ سے مراد ہے جہالت، کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے حلم اور بردباری کے ذریعے سے وہ جہالت کا مقابلہ کرتے ہیں، جہالت کا مقابلہ کرتے ہیں، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. تو ہم لوگوں کو تو دونوں ہی کام کرنے چاہیے. گناہ ہو جائے، ایک طرف اللہ تعالی سے معافی مانگے، استغفار کریں، اور دوسری طرف اپنی نیکیوں کو بڑھا دیں، تاکہ ہمارے گناہ، بہت سارے گناہ جن کی ہم معافی بھی نہیں مانگ پاتے، وہ ہماری نیکیوں کے ساتھ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی نوافل پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، چلو چھوڑو، ارے بھائی یہ تو انسان کی توفیق کی بات ہے کہ نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے تو چلو چھوڑ دو، ٹھیک ہے کوئی گناہ بھی نہیں ہے آپ نے چھوڑ دیا، لیکن پڑھ لو تو کون سا ایسا وقت خرچ ہو گیا ہمارے اور آپ کے لیے؟ تلاوت نہیں کی چلو کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی گناہ تو نہیں ہے بھائی، لیکن کیا ثواب ہے؟ تو ثواب تو عظیم الشان ہے۔ تو پتہ نہیں کون سی نیکی ہمارے کون سے گناہوں کو مٹا رہی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مشہور صحابی، ایک مرتبہ جا رہے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، فوراً اپنی اونٹنی تھی یا گھوڑی تھی یا جو اس میں بھی سوار تھے اس سے اترے اور قبرستان کے قریب کھڑے ہو کر دو رکعت نفل نماز نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے اور دو رکعت نفل نماز پڑھی۔ وقت بھی کوئی ایسا نماز کا نہیں تھا، کبھی معمول بھی ایسا نہیں تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا۔ بعد میں ان کے ساتھی نے پوچھا کہ شیخ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمانے لگے، عجیب جواب دیے، فرمانے لگے کہ احادیث میں آتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد انسان تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں دو رکعت نفل نماز اور پڑھ لیتا، کاش میں دنیا میں اپنی نفل نماز اور پڑھ لیتا، یہ جو دنیا کے ادھر ادھر کے جھنجٹ ہیں، آنا جانا، یہ وہ دھندے، ان کو کم کر دیتا، دو رکعت نفل پڑھ لیتا تو میرے کچھ کام آ جاتی ہے دو رکعت نفل نماز۔ لیکن اب اس کے پاس وہاں نفل نماز پڑھنے کا کوئی موقع نہیں، تو فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ ابھی دو رکعت کا وقت ہے میرے پاس، چلو دو رکعت پڑھ لو، بعد میں حسرت کرنی پڑے گی، کیا فائدہ۔ تو بات یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان کی اچھائیاں وہ انسانوں کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ایک طرف گناہوں کو مٹاتی ہیں دوسری طرف انسان کے نام اعمال کو وہ بڑھاتی ہیں۔ کچھ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے کون سے عمل سے آپ کے کون سا آپ کا گناہ معاف ہو رہا ہے، کون سے آپ کے عمل سے اللہ تعالی آپ کا کون سا مقام بلند کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں بہت ساری چیزیں دیکھیں، ان میں سے ایک یہ بھی دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی آہٹ سنی جنت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا محل دیکھا، تو بلال سے پوچھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ میں تو کوئی عمل نہیں کرتا، حالانکہ اعمال سے بری بڑی زندگی تھی۔ اپنا جو عمل بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ میں وضو کے بعد دو سنتیں پڑھ لیتا ہوں، تحیت الوضو اور مسجد کی، جب مسجد میں آتا ہوں تو دو رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ یہ عمل اتنا اللہ کے ہاں وزنی ہو گیا، اتنا عمل وزنی ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ان کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کچھ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا کون سا عمل اللہ کے ہاں کتنا وزنی ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل انسان کا ہوتا ہے لیکن آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، لیکن اللہ کے ہاں بڑا اونچا، بڑا اعلی، بڑا ارفع وہ عمل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عفو درگزر کرنا، کسی کو معاف کر دینا، کسی کے ساتھ بردباری سے پیش آنا، کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، یہ اللہ کے ہاں بعض اوقات بہت اونچا عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حسن اخلاق کی بڑی اہمیت رکھی ہے، اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ اس آیت سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں فرماتے ہیں، اس آیت سے ہمیں دو ہدایتیں ملتی ہیں۔ اور وہ دونوں یاد رکھنے کے قابل ہیں. پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس کا علاج یہ ہے کہ نیک عمل کی فکر شروع کر دے, صدقہ کرے فوراً, اس میں تو دیر نہیں لگتی, فوراً کچھ نہ کچھ صدقہ کر دے. گناہ ہو گیا فوراً صدقہ کرے. صدقہ سے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ ایک تو گناہوں کو بھی معاف فرماتے, اللہ کا غضب دور ہوتا ہے. الصدقۃ ترد البلاء, اللہ تعالیٰ نازل ہونے والی مصیبتوں کو رد کر دیتے ہیں صدقے سے. تو پتہ نہیں کون سا گناہ ہم نے کر لیا, کوئی گناہ کیا, پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, بلاؤں کو روکنے کے لیے صدقہ فوراً کرو, اس میں دیر نہ کرو. پھر معافی مانگے, استغفر اللہ پڑھے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے اور دوسرے نیک اعمال اپنے بڑھائے. دوسرا سبق اس آیت سے یہ بات حاصل ہوئی کہ جو شخص کسی کے ساتھ ظلم اور برائی سے پیش آئے, اگرچہ انسان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس سے اپنا انتقام لے لے, بشرطیے کہ انتقام کیسا ہو, بالکل برابر ہو, مگر اولا یہ ہے, احسن یہ ہے کہ ظلم کے بدلے میں احسان کا معاملہ کرے. ادفع باللتی ہی یا احسن, اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے. اور فرمایا کہ یہ اعلیٰ درجہ ہے, اللہ تعالیٰ جو انسان یہ کام کرتا ہے اس کے دنیا اور آخرت میں بے شمار منفعتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. کسی کی برائی کے بدلے میں اچھائی کرو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی یا احسن, فرمایا کہ تم برائی اور ظلم کو ایسے طریقے سے دفع کرو جو بہتر ہو. ظلم کیا کسی نے, برائی کی آپ کے ساتھ, اب اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ آپ بھی ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ, اس نے گالی دی تم بھی گالی دے دو, اس نے اپنے گھر سے میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تم بھی اپنے گھر میں بلا کر اس کے ساتھ بدتمیزی کر دو. ٹھیک ہے چلو, برابری برابری اگر کی ہے تو ٹھیک ہے کر لو, لیکن قرآن پاک کی تعلیم یہ نہیں, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے. آپ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے کہ ادفع باللتی ہی احسن, ظلم اور برائی کو اچھے طریقے سے ختم کرو, ایسے طریقے سے ختم کرو جو کہ بہتر ہو, یعنی ظلم کے بدلے میں احسان کرو. یہ ہے حکم, جو بڑا مشکل کام ہے. دیکھو نمازیں پڑھنا پھر آسان ہے نا جی, ذکر کرنا پھر بہت آسان ہے, اس میں انسان کو اپنا ضمیر اور اپنا نفس نہیں کچلنا پڑتا, اپنی انا نہیں مارنی پڑتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے, اپنی انا ہوتی ہے نا, یہ مارنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اپنے آپ کو نیچا کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہاں انسان کو پتا چلتا ہے کہ انسان کتنا اندر سے مضبوط ہے, کتنا انسان سنت کا پیروکار ہے. یہ ہے انسان کی انانیت, اس کو شریعت نے توڑا ہے. فرمایا کہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ظلم کرے, تمہارے ساتھ برا کرے, تمہارے ساتھ غلط معاملہ کرے, تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. ادفع باللتی ہی یا احسن, فرمایا کہ ظلم اور برائی کو ایسے طریقے سے ختم کرو جو کہ کیا ہے, اچھا ہو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. قرآن پاک نے دوستی کا عجیب نسخہ بہت بتایا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, فرمایا کہ جب تم ظلم اور زیادتی کے بدلے میں اچھائی کا معاملہ کرو گے, احسان کا معاملہ کرو گے, تو جس شخص کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے, کأنہ ولی حمیم, وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. وہ تمہارا کیا بن جائے گا, دشمنی اس کے بغیر ختم نہیں ہوتی. آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو قبائلی علاقے ہیں, ان کے ہاں قبائلی جنگیں چلتی ہیں, اور وہ کے ہاں بھی قبائلی جنگیں چلتی تھیں. اس نے اس کے بھائی کو مار دیا, اس نے اس کے بھائی کو مار دیا, اس نے اس کے چچا کو مار دیا, اس نے اس کے تایا کو مار دیا. ادھر بھی 50 قبریں بنی ہوئی ہیں, ادھر بھی 55 قبریں بنی ہوئی ہیں. یہ اس کو کس نے مارا, اس کو اس کے خاندان والوں نے مارا, اور اس کو اس کے خاندان والوں نے مارا. آخر کب تک یہی زیالت, یہی جہالت اور ظلم کی چکی تو زمانہ قدیم کے اندر ماضی میں بھی چل رہی تھی, آج بھی چل رہی ہے. گھروں کے اندر خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں, آپ ان کی تہ میں جا کر دیکھو تو جھگڑے یہی ہوتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, اس نے بھی اس کے ساتھ ایسا کر دیا, اس نے اس کو برا بھلا کہا, اس نے بھی اس کو برا بھلا کہہ دیا, اس نے اس کو اپنے ہاں نہیں بلایا, اس نے بھی اپنے ہاں نہیں بلایا. قرآن کریم نے کہا کہ یہ برابری کرنا چاہو، ظلم کا بدلے میں اگر اپنا بدلہ لینا چاہو برابری کی بنیاد پر لے تو سکتے ہو انتقام، لیکن تعلیم اس کی نہیں دی، تعلیم اس کی دی کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم لوگ ظلم کے بدلے میں اچھائی کا اور عفو درگزر کا معاملہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور جگہ کے اوپر کہ صلہ رحمی کیا ہے، فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جیسا کسی دوسرے نے کیا ایسا تم نے کر دیا، اس نے بھی آپ کو اپنے گھر بلایا، اب بھی آپ نے بھی اس کو گھر بلا لیا، یہ تو صلہ رحمی نہیں، یہ تو برابری ہے. فرمایا کہ صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں، رشتہ داروں کے اندر سب سے زیادہ مسئلہ پیش آتا، فرمایا کہ صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ برائی کرے اور دوسرا اس کے ساتھ اچھائی کرے، یہ ہے صلہ رحمی. لیس الواصل بالمکافی، لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابری کر رہا ہو، وہ صلہ رحمی نہیں ہے. آپ بھی آ گئے، وہ آپ بھی چلے گئے، وہ بھی آ گیا آپ بھی چلے گئے، آپ نے اس نے بلا لیا آپ نے بھی بلا لیا، یہ کیا، یہ تو برابری سبراری چل رہی. لیس الواصل بالمکافی، فرمایا کہ لیکن الواصل، واصل اس کو کہتے ہیں، صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا لیکن یہ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا، یہ ہے صلہ رحمی. کوئی انسان اگر اپنے دل کے اوپر یہ پتھر رکھ لے اور اپنے دل کے اوپر یہ آرے چلا لے تو دنیا اور آخرت میں اس کی اچھائیوں کو دیکھے گا، اس کے منافعات کو دیکھے گا. میں نے اس کے اتنے واقعات سنے خاندانی طور پر کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو اس قربانی کے نتیجے میں کیسا پھلا دیا ان کو خاندان کے اندر، پورے خاندان سے زیادہ اونچا اللہ نے ان کو کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن پر اور حدیث پر عمل کیا. آج ہمارے ہاں گھروں میں جھگڑے ہیں، آج ہمارے ہاں رنجشیں ہیں، آج ہم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک آدمی دوسرے کے گھروں میں سالوں نہیں جھانکتا، اپنے عزیز ہیں اپنے رشتہ دار ہیں، سال سال ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ عید بقرعید پہ بھی نہیں جاتے، شادی بیاہوں میں نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کہ جی وہ نہیں ہمارے گھر آیا ہم کیوں جائیں، اس نے ہمیں نہیں بلایا ہم کیوں بلائیں، اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کہا ہم نے ایسا کیا اس نے ایسا. ایک جھگڑا لامتناہی جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، آج بھرے پڑے ہیں خاندان اس چکر میں. یہ آیت ہم کو اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ اپنی انانیت کو ختم کرو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی عادت ڈالو، دوسرا تمہارے ساتھ برا معاملہ کرے تم بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. آپ دیکھو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بالکل آخر میں ایمان قبول کیا، ہر جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ابو سفیان لشکر لے کر آتے تھے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، غزوہ بدر تھا، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، کوئی غزوہ ہو، ابو سفیان لشکر لے کر مقابلے میں تیار، ابو سفیان ہر جگہ تیار. جس کو کہا جائے کہ سارے فساد بونے والے ابو سفیان تھے. ابو جہل تو مارا گیا تھا پہلے غزوے کے اندر، غزوہ بدر میں، ہر مقابلے میں یہ آتے تھے، ہر جگہ پر یہ آتے تھے. کہیں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہوتی تھی اور مشرکین مکہ ذرا دب رہے ہوتے تھے تو یہ جا کر ان کو ابھارتے تھے اور ان کو لے کر پھر مقابلے میں آتے تھے. ایک سال نہیں، دو سال نہیں، تین سال نہیں، یہاں تک کہ بالکل آخری زمانہ آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو سفیان کی دشمنی کم نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر جب فتح مکہ کا موقع آیا اس وقت گرفتار ہو گئے ابو سفیان، پکڑ کر لائے گئے. ابو سفیان نے تو سمجھ لیا کہ میری تو تکہ بوٹی کر دیں گے یہ لوگ، اور صحابہ اکرام کو بھی بڑا غیظ و غضب تھا ابو سفیان کے اوپر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ اجازت دین کی گردن اڑا دو، ہر جگہ یہ آپ کے مقابلے میں آتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا ان کو، کچھ نہیں کہا. اور ابو سفیان بھی یقین تھا کہ میری سزا موت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا. اتنی جنگیں کا ساتھی، اتنی جنگوں کا ساتھی، یعنی ایک باتیں تو چھوٹی ہوتی ہیں، یہاں تو خونوں کی ندیاں بہ گئی ہیں، ایک دوسرے کے مسلمانوں کے خون بہا دیے ہیں ان لوگوں نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دی، کچھ نہیں کہا ان کو. حضرت ہندہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اتنا غیظ و غضب کہ ان کو مارا، مار کر سینہ چاک کیا، سینہ چاک کر ان کا دل نکالا، دل نکال کے اس کو چبایا. جب مسلمان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کا بدلہ نہیں تم سے لوں گا، اب تم نے اسلام قبول کر لیا. مسلمانوں کی شان در حقیقت عفو درگزر ہے، بدلے لینے مسلمانوں کی شان نہیں ہے کہ بدلے لیتے پھریں اپنی بات رکھنے کے لیے. آج تو ہمارے ہاں جھگڑے باتوں پر ہیں، اس نے مجھے یوں کہہ دیا، اس نے مجھ کو یوں کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تعلیمات ہیں، اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے. آج ہمارے ہاں جگہ جگہ ہر گھر گھر میں جھگڑے اس بنیاد کے اوپر ہیں کہ کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کا بس نہیں چلتا کہ بدلے سے چار گنا زیادہ بدلہ لے لے، تب بھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو مجھے بتائیے پھر جھگڑے کیسے ختم ہوں گے، دشمنیاں کیسے ختم ہوں گی، محبت اور پیار گھروں کے اندر کیسے لوٹیں گے، خاندانوں کے اندر محبتیں کیسے واپس آئیں گی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاف نہیں کریں گے. رمضان گزر جاتے ہیں، فضائل سنتے رہتے ہیں رمضان میں لیکن 27ویں شب بھی گزر جائے گی لیکن ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، رنجشیں نہیں ختم ہوتی. عید گزر جاتی ہے، بقرعید گزر جاتی ہے، گھروں میں شادی بیاہ آتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں، لیکن دلوں کی نفرتیں ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ نفرتیں ختم کرنا نہیں چاہتے. میں حضرت ابو سفیان کا بتا رہا تھا کہ بعد میں جب اللہ نے ان کو ایمان دیا تو پھر حضرت ابو سفیان ان لوگوں میں سے تھے جو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سب سے آخر سے مسجد میں نکلنے والے ہوتے تھے، پھر اللہ نے ان کو ایسا بنایا حضرت ابو سفیان کو. تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت سے ہمیں دو سبق ملے، دو درس ملے. کون سی آیت؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، ایک یہ کہ ظلم اور زیادتی نہ کرو کسی کے اوپر، بلکہ معاف کرو، اس کی عادت ڈالو، معاف کرو، معافی مانگنے والے کی معافی سے پہلے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں دکھانے والے. کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں بگڑتا انسان کا، صرف ایک انا انسان کی ماری جاتی ہے اور کچھ نہیں بگڑتا. اس انا کو لے کر ہم بیٹھے رہتے ہیں سال ہا سال. اور دوسرا یہ تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گناہ کے بعد نیکیاں بڑھاؤ تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں. ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن معمول اودی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو، کہ نبی وہ آدمی کو نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا. فرمایا شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک. مشکا شریف کی روایت. اللہ اکبر. فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مت سمجھنا کہ ابھی تو میں جوان ہوں کل یہ نیک کام کر لوں گا، یہ سوچتے 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 بڑھاپا آ جائے گا. یہ سوچتے ہوئے بڑھاپا آ جائے گا، بڑھاپا آنے میں دیر لگتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ بات پچھلے سال کی ہے، تحقیق سے پتہ چلتا نہیں 8 سال ہو چکے تھے اس کو، ہوتا ہی نہیں ہوتا میرے اور آپ کے ساتھ. ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ تو کل کی بات تھی، پتہ چلتا ہے یہ تو 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے اس کو. زندگی تو انسان کی یوں گزرتی، اسی چکر میں بڑھاپا آ جائے گا. شباب کا قبل حرم، ایک اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے پہلے. یعنی جو اعمال ہم اور آپ اپنی جوانی میں کر سکتے ہیں بڑھاپے میں نہیں کر سکتے. بڑھاپے میں پتہ نہیں کیا عوارض خدا نہ خواستہ لاحق ہو جائیں، کیا مسائل پیش آ جائیں، اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، پتہ نہیں کیا مسائل، واللہ ہی کو خبر. اللہ تعالی محفوظ فرمایا رہے. اس لیے فرمایا کہ شباب کا قبل حرم، لڑائی جھگڑے میں وقت گزار دیا، آوارگی میں سارا وقت گزار دیا، دوستیوں یاریوں میں سارا وقت گزار دیا، اب بڑھاپا آ گیا، اب ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. دوسری چیز فرمائی وہ صحت کا قبل سقم، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. اللہ نے ہاتھ دیے، دل دیا، صحت دی، آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، کسی کی محتاجی نہیں ہے. اللہ کے نیک کام کر لو، اچھے اچھے کام کر لو جو کر سکتے ہو، قبل اس کے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ کر گھیر لے اور پھر کہیں جانے آنے کے انسان قابل بھی نہ رہے، نہ کچھ کرنے کے قابل رہے. دوسری چیز فرمائے کہ وغنا کا قبل فقر، اپنی مالداری کو اپنے فقر و فاقے سے پہلے غنیمت سمجھو. کہ اللہ نے آج اگر پیسہ دیا، اللہ نے آج اگر دولت دی، اس دولت کو صحیح جگہ استعمال کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت تو دکھاوے میں ضائع کر دی، عیاشیوں میں ضائع کر دی، فضول خرچیوں میں برباد کر دی، اور اس سے کوئی مثبت اور نیک کام اور کوئی بامعنی کام ہم اس دولت سے کر نہ سکے، تو بربادی ہے پیسے کی. بعد میں فقر و فاقہ آ گیا، اب وہ مواقع ختم ہو گئے جو مواقع ہم اپنی مالداری کے زمانے میں کر سکتے تھے، کوئی بھی اچھا کام کر لیتے، نیک کام کر لیتے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے پیسے بھی دیے، دولت بھی دی، لیکن آج تک انہوں نے حج نہیں کیا. توفیق کی بات نہیں کیا. آج دنیا یہ بھی نہیں ہے کہ سفر نہیں کرتے، سفر بھی کر رہے ہیں، دنیا بھر میں آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں. نہیں گئے تو بیت اللہ شریف حج کے لیے حاضری نہیں ہوئی. اب بتائیے آپ اس کو آپ توفیق کہیں گے کہ کیا کہیں گے؟ تو یہ تو صرف ایک توفیق کی بات. میں چند سال پہلے کی بات ہے، میرا حج پہ جانا ہوا، تو حج سے ایک دن پہلے 7 ذی الحجہ تھی غالباً، مجھے کچھ دوا لینی تھی، دوا ہم ٹھہرے ہوئے تھے عزیزیہ میں مینا کے ساتھ، تو ٹیکسی میں جانا پڑا، جگہ نہیں پتا تھی، کسی نے جو پتا بتائی وہ ذرا جگہ دور تھی، میں ٹیکسی میں چلا گیا. تو وہاں سے جب میں واپس آ رہا تھا ٹیکسی میں، تو مجھ سے وہ ڈرائیور پوچھتا ہے حج کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا جی. نوجوان لڑکا تھا، تو کہنے لگا کہ پہلی مرتبہ آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میری حج پہ پہلے بھی حاضری ہوئی ہے، اس مرتبہ بھی میں حج پر حاضر ہوا ہوں. کہنا اچھی بات. تو میں نے اس سے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ کہتا مکہ میں، کام میرا مکہ میں. تو میں نے کہا کہ کل حج کرو گے؟ کل سے اگلے دن سے حج شروع ہو رہا تھا. میں نے کہا کل حج کرو گے؟ کہہ رہا نہیں. تو میں نے کہا کہ تم نے حج پہلے کیا؟ کہہ رہا نہیں. تب بھی حج ہی نہیں کیا اس نے. میں نے کہا کہ تم نے کبھی حج نہیں کیا؟ کہہ رہا نہیں. میں نے کہا جو کل حج آ رہا ہے وہ بھی نہیں کرو گے؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا تمہیں تکلیف کیا ہے حج کرنے میں؟ بھائی تم مکہ میں، تمہارا کام ہے ٹیکسی چلاتا ہوں. کہتا میں مکہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں. تو میں نے کہا تمہیں تکلیف کیا ہے حج کرنے میں؟ سامنے بالکل مینا، عزیزیہ کے جہاں ٹھہرے سامنے مینا کی وہ نظر آ رہی. کہنے لگا کہ جب میرا ایمان مکمل ہوگا پھر میں حج کروں گا. میں نے کہا کیا مطلب ہے بھائی تمہاری اس بات کا کہ ایمان مکمل ہوگا حج کرو گے؟ کہنے لگا ایمان مکمل ہوتا ہے نکاح کر کے، شادی کر کے. تو میں جب شادی کروں گا تو پھر حج کروں گا، پہلے ایمان مکمل کروں گا اپنا. تو میں نے اس کو کہا کہ تیرا ایمان کب مکمل ہوگا، یعنی میں نے کہا شادی کب کرو گے؟ کینیڈا کا ایک بلڈنگ کے پاس سے وہ ٹیکسی گزر رہی تھی، پتہ نہیں کئی منزلہ بلڈنگ تھی، کہیں گے جب میں اس جیسی ایک بلڈنگ بنا لوں گا نا پھر میں یہ شادی کروں گا. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کس چکر میں پڑا ہوا بےچارہ، یہ کس مصیبت میں مبتلا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ باتیں کرنی چھوڑ دے، عرب تھا، کب تو بلڈنگ بنائے گا، کب تمہارے پاس پیسے جمع ہوں گے، تو کب جا کے شادی کرے گا، پھر کہیں جا کر حج کرے گا. تو میں نے اس کو کہا کیا تمہیں گارنٹی ہے اس بات کی کہ اس کے بعد اس وقت تک تم زندہ رہو گے، مرو گے نہیں؟ کوئی گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ تو چپ ہو گیا، کہہ رہا ہاں یہ بات تو آپ نے صحیح کہی ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو یہ توجہ کی بات ہوتی ہے، یہ صرف توجہ کی بات ہے، فکر کی بات ہے. ایک انسان مکہ مکرمہ میں مینا کے سامنے گھوم رہا ہے اور حج نہیں کر رہا، اب اندازہ کرو آپ. تو یہ ہے کہ انسان جب توجہ، جس کو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اصل چیز مارنے والی انسان کو وہ غفلت ہوتی ہے، تباہ کر ڈالتی ہے، یہ ہے غفلت. غفلت اس کو کہتے ہیں. ایک طرف دنیا کے کونے کونے سے انسان حج کرنے آ رہا ہے، قرضے لے کے آ رہا ہے، لمبے لمبے سفر کر کے آ رہا ہے، پانی کے جہازوں میں آ رہا ہے، بائی روڈ آ رہا ہے، ہوائی جہازوں میں پہنچ رہا ہے. دوسری طرف وہاں کا رہنے والا حج کی سوچ ہی نہیں رہا، اللہ کی توفیق. تو غفلت انسان کو یہاں پہ لے کر مارتی ہے. اس لیے فرمایا کہ وغنا کا قبل فقر، اپنے مالداری کو غنیمت سمجھو اپنے فقر و فاقے سے پہلے، اس سے پہلے نیک کام کر جاؤ، اپنے پیسوں کو صحیح جگہ لگا جاؤ. وخفراغ کا قبل شغلک، اور اپنی فرصت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو. جتنی فراغت کے زمانے میں آپ کوئی کام کر سکتے ہو، اتنے شغل سے پہلے، مشغولیت سے پہلے نہیں کر سکتے. اللہ نے اگر وقت دیا اس وقت کو کام میں لگاؤ، اس وقت کو بیکار ضائع مت کرو. بعد میں افسوس کرو گے کہ پہلے میرے پاس وقت تھا تو میں یہ بھی پڑھ لیتا، وہ بھی کر لیتا، یہ بھی کر لیتا، اب وقت ختم ہو گیا، مشغولیت ہو گئی. فرمایا اس کو غنیمت جانو. وہ حیات کا قبل موتک، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ نہ ہو کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری کبھی موت نہیں آنی. موت تو ہر انسان کی آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کی ایک موت کا وقت اللہ نے مقرر کیا، وہ کب کس کا آنا ہے کسی کو پتا نہیں، لیکن آنا ہے. ہر دن جو انسان کا گزرتا ہے وہ انسان کو اپنے قبر کے نزدیک کرتا ہے. ہم عمر کے ایک سال جب ہمارا بڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سالگرہ مناؤ، کہ صاحب عمر اب آپ کی 50 کے بجائے 51 ہو گئی، 51 کے بجائے 52 ہو گئی. لیکن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمر آپ کی بڑھی نہیں، عمر آپ کی کم ہو گئی. کس بات کی خوشیاں منا رہے ہو؟ موت کے نزدیک جانے کی خوشیاں منا رہے ہو؟ موت کے نزدیک جانے، قبر کے نزدیک پہنچنے پر کیک کاٹ رہے ہو؟ اس پر کیک کاٹا جاتا ہے، یہ فکر کی جاتی ہے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وَإِذَا، فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اور ان لوگوں کی شان یہ ہے کہ جب یہ کوئی غلط باتوں کو سنتے تھے، گندی باتیں سنی، کسی نے برائی کی بات کی، گالیاں دی، کوئی برا بھلا کہا یا غلط بیانی کی، اعرضوا، تو وہ لوگ اس بات سے اعراض کرتے تھے. وقالو، اور یوں کہتے تھے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، سلام علیکم، اللہ رب العزت فرماتے سلامتی ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین. تو کہتے ہیں کہ سلام علیکم، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ لوگ جو عملی ایزاؤں پر صبر کرتے ہیں، اسی طرح جب کسی سے اپنے متعلق کوئی لغ بات سنتے ہیں، کسی نے ان کو گالی دے دی، کسی نے ان کو برا بھلا کہہ دیا، تو اس کو بھی وہ ٹال جاتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں، اور سلامت روی کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم کوئی جواب نہیں دیتے، ہمارے سامنے ہمارا عمل آئے گا اور تمہارے سامنے تمہارا عمل آئے گا، بس ہم تو تم کو یوں کہتے ہیں السلام علیکم، بس تم جانو تمہارا کام جانے، تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم، تم کو سلام کرتے ہیں. مطلب یہ کہ ہمیں جھگڑے سے معاف کرو، ہم بے سمجھ لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے. وہ یوں کہتے لا نبتغی الجاہلین، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بے عقل لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے کبھی بحث اور مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بے وقوف ہوتے ہیں، جو جھگڑالو لوگوں سے اور جاہل قسم کے لوگوں سے بحث اور مناظرہ کرنے لگتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کا حل یہ ہے کہ وہ کوئی اگر آپ کو تکلیف پہنچائیں، نہ سمجھ لوگ آپ کو اذیت پہنچائیں، آپ کو برا بھلا کہیں، تو آپ ان کو کہیں السلام علیکم، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، ہم گفتگو نہیں کرنا چاہتے بے سمجھ لوگوں کے ساتھ، تاکہ جھگڑا نہ ہو. ورنہ اگر آپ ان کی بات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور ان کی بات کا آپ کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ جھگڑا بڑھے گا، بحث بڑھے گی. اور اسی لیے فرمایا کہ سڑک پر چلتے ہوئے لوگ جو آپ سے بلا وجہ بحث کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، آپ پلٹ کر ان کو جواب نہ دو، آپ ان سے اعراض کرو. یہی ان لوگوں کی شان ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.